بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 مارچ 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ رحمان کے آخری رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. سورة الرحمن کا یہ تیسرا اور آخری رکوع بھی آپ نے سماعت فرمایا، اس میں اہل جنت کے حالات کا ذکر ہوا ہے. اس سورہ مبارکہ کے تین رکوع ہیں. پہلا رکوع جو کہنا چاہیے کہ وہ ایک تمہید ہے ایک مضمون کی، اور اسی میں ذکر ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے دو مکلف مخلوقات ہیں، جن اور انسان، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو ان کا مستقر اور مقام ٹھہرایا. اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں اس کا ذکر، بلکہ ان کی نوعیت کیا ہے، جنات کی تخلیق کیسے ہوئی، انسانوں کی تخلیق جو فرق ہے اس کو بھی واضح کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اس زمین کے حوالے سے، پہلے رکوع کا مضمون یہ ہے. دوسرے رکوع میں پھر حساب، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری جتھوں جماعتوں، جنات اور انسان، بہت بڑی ایک بہت بڑا والیوم ہے ان کا. ہم ان قریب اب حساب کتاب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی تمہارا انجام اب قریب آ رہا ہے. ویسے تو ہر شخص جو ہے اپنا وقت پورا کر کے اللہ کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے. حضرت آدم کے زمانے کے لوگ جو تھے انہیں اللہ کی طرف مراجعت اختیار کیے ہوئے 10,000 برس ہو چکے. وہ اس دنیا میں رہے، اپنا وقت پورا کیا، اور پھر اس دنیا سے تو رخصت ہو گئے. ان کا حساب ابھی وہ 10,000 برس سے تقریباً یوں سمجھے کہ معلق ہے، برزخ میں. لیکن اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخری حساب کا دن اب زیادہ دور نہیں ہے، جلد ہی وہ وقت آیا چاہتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی شمار ہوتی ہے کہ آخری نبی اور رسول. اس کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے. چنانچہ پھر وہ وقت جو آئے گا، اور اس میں سب سے پہلے ذکر ہوا ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے نافرمان تھے، ان کا کیا انجام ہوگا، یہ دوسرے رکوع کے اندر اس کا ذکر ہے. اور تیسرا رکوع جو سب سے مفصل ہے، اس میں اہل جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا تفصیلی ذکر. اس حوالے سے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے بعض باتیں تمہیدی طور پر سمجھ لیجئے. دیکھیے، جنات اور انسان، ان کی آزمائش ہو رہی ہے، انہی کے بارے میں ساری بات ہے. سورہ رحمان کے شروع میں دونوں کا تذکرہ آ گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. ان دونوں کی مقصد تخلیق ان کا ایک ہی تھا، اور وہ اسی جو گروپ ہے صورتوں کا، یہ گروپ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے آغاز میں وہ بات آ گئی سورہ زاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو. یہاں پہ دیکھیں بریکٹ کیا ہوا ہے، انسان اور جن تخلیق نہیں کیے گئے مگر یہ کہ وہ میری بندگی کریں. مقصد ایک ہی ہے، انہیں پیدا کیا گیا اور انہیں ایک امتحان میں رکھا گیا. دنیا دار الامتحان ہے، اس کا ذکر ایک اور جگہ پر ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے تخلیق کیا موت کو اور حیات کو تاکہ تمہیں جانچے اور آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت بنا دیا ہے، اس کا سنگھار ہے، چمک دمک ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے اور آزمائے کہ کون ہے تم میں جو بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. مقصد تخلیق جنات اور انسان کا بندگی، اور مقصد حیات دنیاوی امتحان اور آزمائش. یہ جو عرصہ ہے ہمارا زندگی کا، جس میں ہم دنیا میں حساب لگاتے ہیں فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، اور برتھ سرٹیفکیٹ، اور اب تو ناظرہ کا برتھ سرٹیفکیٹ لازمی ہو گیا، اور پھر تاریخ وفات. یہ کیا ہے؟ یہ امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں امتحان ہو رہا ہے. امتحان کا تصور لازماً اس کے نتیجے میں کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے، ورنہ امتحان، لفظ امتحان بے معنی ہے اگر اس کے ساتھ کامیابی اور ناکامی کا تصور نہ ہو. یہ تو امپلائیڈ ہے اس میں. اگر امتحان کے بعد بھی صورتحال ویسے ہی چلنی ہے تو پھر امتحان کا مطلب کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے آپس کام نہیں کرتا. افاحصف تم انما خلقناکم عبسا، کیا تم نے سمجھا کہ اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا؟ ہرگز نہیں. اس کے نتیجے میں یا تو بہت بڑی کامیابی ہے یا بہت بڑا خسارہ ہے. اب کوئی شخص کہے جی میں نے اس امتحان میں حصہ نہیں لینا، اب اس کے پاس آپشن نہیں ہے. دنیا میں تو بہت سارے امتحانات کے حوالے سے آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، لیکن جو پیدا ہو گیا اس کو یہ آپشن نہیں دی گئی، نہ جنوں کو نہ انسانوں کو. اب آپ اس کو جبر کہیں یا کچھ بھی کہیں، میں نے تو عرض کیا تھا نا کہ ایک انداز ہوتا ہے دیکھنے کا کہ یہ خام خام میں ایک امتحان سے بھی دو چار کر دیا، ہم سے پوچھا تو ہوتا کیوں پیدا کر دیا اللہ نے. لوگ کہتے ہیں، زبانوں کو تو نہیں روک سکتا کوئی، جب ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا، آپشن ہی نہیں تھی، تو پھر کیوں جبرن ہمیں اس آزمائی پر ڈالا گیا؟ ایک کہنے کا انداز یہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ لیں جو مرضی کہنا چاہیں، انجام بھگت لیں گے، لیکن اسی بات کو، اسی حقیقت کو بیان کرنے کا ایک دوسرا انداز بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک شخص جو ہے وہ روشن پہلو کو دیکھتا ہے اور ایک تاریک پہلو کو دیکھتا ہے. روشن انداز کیا ہے اس کے کہنے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک ایسے امتحان میں ڈالا جس کے ہم اہل ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے وسعت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا. اور وہ امتحان کیا ہے؟ کہ جو ہمارا واقعی حقیقی رب ہے، مالک ہے، اس نے کہا کہ تم بس بندگی، میری بندگی اختیار کرو، میرے غلام بن کر رہو، جبکہ واقعی تم ہو ہی غلام. تھوڑی سی مدت کے لیے اس میں تمہارے لیے برتنے کا سامان بھی ہے زمین پہ، اور تمہارے لیے کشش کے سامان بھی ہیں جس کے ذریعے تمہارا امتحان ہو رہا ہے. تمہارے اندر کچھ ایسی جذبے اللہ نے رکھ دیے ہیں، حیوانی جذبے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، وہ انسان کے ساتھ بھی ہیں. انہیں کنٹرول کر کے چلو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ابدی طور پر وہ احسانات کرے گا تم پر کہ جن کے بارے میں تم سوچ ہی نہیں سکتے. اتنا بڑا انعام ہے. محدود زندگی میں کیے گئے ہوئے ایک عمل کا، وہ ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا گیا. ناجائز کا لفظ بھی مناسب ہے، ناروا مطالبہ نہیں کیا گیا. ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ بھوک تو لگتی ہے لیکن کھانا نہیں کھانا. ہاں، روزے کی عبادت میں تھوڑی دیر کے لیے ایک وہ ہے آپ کی ٹریننگ کا حصہ، کھانا بھی کھاؤ لیکن حلال ذرائع سے، آمدنی بھی حلال کی ہو اور حلال چیزیں کھاؤ. تمہارے اندر جنسی جذبہ ہے، اس کے لیے جائز راستہ یہ ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے فروغ کا ذریعہ بنایا، یا اس کی اس تخلیق کا حصہ ہے، پروگرام کا حصہ ہے، لیکن نہ حدود کے اندر. تم دنیا میں زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر جائز رائے سے کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تم 10 برلے کے مکان پر قناعت نہیں کر سکتے اور فارم ہاؤس بہت بڑا بنانا چاہتے ہو، اگر جائز ذریعے سے بنا سکتے ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر جائز ذرائع نہیں ہے تو اپنے آپ کو روکو. اور اسی میں امتحان ہو رہا ہے. یہ سارا امتحان ہے، اور بندہ مومن کے لیے تو خاص طور پر قرآن مجید میں ایک عجیب لفظ آیا. ایک مقام پر فرمایا گیا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. نبی ان سے کہیے کہ کس نے حلال کی ہے بندوں پر، اللہ نے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کے لیے کون ہے جس نے حلال کی ہے اللہ کے بندوں پر وہ چیزیں جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، زینت کی چیزیں اور طیبات من الرزق اور اعلی قسم کے کھانے، حرام نہیں کیے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کا یہ سامان بھی جو ہے اس کے اصل مستحق اور حقدار تو اہل ایمان ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور جو اللہ کو مانے وہی ان نعمتوں کا حقدار بنتا ہے، جو اللہ کا کفر کرے اس کو تو حق نہیں ہے. لیکن اللہ تعالی نے آزمائش کے طور پر سب کے لیے عام کر دیا. کلن نمد ہاؤلائی وہا اولائی من عطاء ربک، تو ان چیزوں کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حرام تو نہیں کیا، بلکہ واقعتاً تو حق ہی اہل ایمان کا ہے. خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں خالص ہوں گی صرف اہل ایمان کے لیے. اور یہ نعمتیں ہی نہیں، ان نعمتوں سے ہزار گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا بلکہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے. انلمیٹڈ معاملہ ہے کہ جتنی جس درجے کی وہ اعلیٰ نعمتیں ہوں گی، اور پھر ہمیشہ کے لیے، ایک عارضی اور ایک دائمی، اس میں کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے وہ سارے کینوس، اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ چنانچہ قرآن مجید میں اہل ایمان کو یہ بات سمجھانے کے لیے ترغیب اور تشویق دونوں پیرائے اختیار کیے گئے. ترغیب اور تشویق، بلکہ ترغیب اور ترہیب، یہ دو الفاظ زیادہ مناسب. ترغیب و تشویق ایک ہی معنی میں ہے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بچے کو آپ یہ پاس کر لو امتحان، تمہیں میں یہ گفٹ دوں گا، یہ انعام دوں گا، اور یہ فلاں بات نہیں مانو گے تو پھر سزا دوں گا. بچے کے ساتھ کیا یہ سزا کی بات، یہ ہے ترہیب، ڈراوا، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، یہ کام اس طرح سے کر لو گے اللہ کی مرضی کے مطابق، رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو اس کا انعام بہت بڑا ہے. ترہیب ہے خوف زدہ کرنا، ڈرانا اس کے کسی انجام سے، اور ترہیب ہے کہ اس کو رغبت، ترہیب ہے ڈرانا اور ترغیب ہے اس کو رغبت دلانا کہ اگر یہ کرو گے تو اس کے یہ نتائج ہیں، یہ فوائد ہیں، یہ انعامات. چنانچہ ہمیشہ تمام رسول کیا بن کر آئے؟ نذیر اور بشیر، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے. اسی کا نام ہے ترہیب اور ترغیب. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ہے وہ کہ جو تمہیں رہنمائی کرتا ہے تمہاری سیدھے راستے کی طرف. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اچھے عمل کریں گے. ان لهم اجرا عظیما، بڑا اجر ہے ان کے لیے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھیں گے. اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی قرآن مجید کے ساری ہدایت کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ وہی بشارت دینا اور انذار کرنا، خبردار کرنا، اور دونوں پہلوؤں سے انسان کو رغبت دلانا کہ وہ اصل رستے پر، صراط مستقیم پر چل کر اور اپنے مقصد حیات کو پورا کریں، اللہ کے بندے بن کر رہیں اس دنیا میں. لیکن ریوارڈ کیا ملے گا؟ ریوارڈ یہ ہے کہ جن چیزوں کو انسان نے روک لگا کر رکھی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا، یعنی اللہ نے جو حدود قائم کر دی اس کے اندر رہنا. جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو لگام دے کر رکھی صرف آخرت کے خیال سے، یہ تقویٰ ہے. اور آخرت کے خیال میں دونوں باتیں شامل ہیں، اور مقدم اس میں کیا ہے؟ عذاب سے بچنا. چنانچہ قرآن بار بار کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یہ پوری نو انسانی بہت بڑے خسارے اور ناکامی سے دوچار ہونے والی ہے. یہ ایک الارمنگ کال ہے، ہوش کرو کدھر جا رہے ہو. نو انسانی جس رخ پر جا رہی ہے وہ تباہی اور بربادی اور ناکامی کا راستہ ہے، خسارہ، ناکامی. اور اہل ایمان سے بھی کہا گیا قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے، تمہارا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے، اس سے بچنے کی فکر کرو. یہ کیا ہے؟ ترہیب ہے، انجام سے ڈرانا. اہل ایمان سے ایک اور جگہ کہا گیا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کروں میں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ اگر ایک خاص انداز سے زندگی نہ گزاری اور اللہ کے ساتھ ایک خاص ڈیل نہ کی تو عذاب علیم سے نہیں بچ سکتے، نارے جہنم سے نہیں بچ سکتے، اس بڑے خسارے سے نہیں بچ سکتے. یہ کیا ہے؟ ترہیب ہے، ٹارگٹ دے دیا. دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں جو کام تمہارے سامنے پیش نظر ہیں ٹارگٹس، اس میں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے اور اخروی خسارے اور ناکامی سے بچانا فور موسٹ ٹارگٹ ہے، پرائیورٹی نمبر ون تمہاری یہ ہونی چاہیے. دوسرا ٹارگٹ بھی دیا ہے جس کے اندر تشویق کا پہلو ہے، جس میں بشارت کا پہلو ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لپکو اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وہ جنت عرضھا کعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہوگی. دنیا میں بھی تم نعمتوں کے لیے بھاگتے ہو نا، یہ مل جائے وہ مل جائے، مال و دولت آ جائے تاکہ دنیا میں اچھی زندگی گزار لوں، پر آسائش مکان ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو اصل میں ابدی زندگی کی تمہیں فکر نہیں ہے. اور اگر اللہ کی بندگی میں زندگی گزار دو صرف ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے، ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے، رب کی بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، اور دنیا کی جو نعمتیں حلال ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو تمہیں وہ کچھ ملنے والا ہے. لہذا دوڑو اور لپکو اور کمپیٹ کرو اس جنت کے لیے جس کی نعمتوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، جس کی وسعت. حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ ایک درجے کا جنتی دوسرے کو ایسے دیکھے گا جیسے زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو. تو محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو. یہ ہے ترغیب اور تشویق. چنانچہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ بھی قرآن میں بار بار آپ کو ملے گا، تاکہ ہم سیدھے رستے پر چل کر اپنی عاقبت برباد نہ کریں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تو جو جائز انسانی ضروریات اور خواہشات ہیں ان پر صرف انہیں چینلائز کیا گیا ہے، پابندی ہے، رکاوٹ نہیں ہے، حدود کے پابند رہو. اور جو حدود کا پابند رہے گا آخرت میں اسے پھر بے حساب اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. ریوارڈ کیا ہے؟ اپنے نفس کو لگام دے کر رکھی تھی، دنیا میں مواقع تھے، کھانے پینے کے حوالے سے بھی حرام سے کماؤ اور خوب کھاؤ، اعلیٰ ترین چیزیں کھاؤ اور اعلیٰ ترین نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جنسی اعتبار سے بھی حرام میں منہ مارو. مواقع آج تو بہت ہی مواقع ہیں. روکا گیا نہیں، اللہ کی خاطر آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان رکتا ہے. تو انسان کے اندر جو اللہ نے یہ خواہشات اور دعائیات رکھے ہیں اس کی سیٹسفیکشن کا بھرپور سامان ریوارڈ کے طور پر ملے گا اعلیٰ ترین شکل میں. یہ ہے تصور جنت کا، تو بڑا لوجیکل. چنانچہ بہت سے لوگ جی جنت میں حوروں وغیرہ تک کا تذکرہ، یہ عجیب سا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہوگا آپ کو، آپ کی دانش جو ہے وہ اور وہ عقل گزیدہ قسم کی ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہی، وہ حقائق کو نہیں دیکھ رہی اور صرف منہ شگافیاں اور جو ہے کوئی اعتراضات نکالنا اسی حد تک محدود ہے. لیکن واقعتاً اور وہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو دنیا میں بھی ہیں، اور اس میں ایک بندہ مومن اپنے آپ کو پابند کرتا ہے اللہ کی وجہ سے. چنانچہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سورہ حمیم السجدہ میں فرمایا اس جنت میں ہوگا تمہارے لیے وہ سب کچھ کہ جو تمہارے نفس چاہیں گے، نفسانی خواہشات ہیں نا. اور وہ اعلیٰ ترین اور پاکیزہ ترین شکل میں پوری کی جائیں گی. یہاں تو شیطنت ہے, یہاں تو حیوانیت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ, اور جو تم چاہو گے طلب کرو گے وہ سب کچھ بھی ملے گا. لیکن اس سب کو بھی کہا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم. یہ جو اب تک تمہارے ذہن میں نعمتوں اور لذات کا تصور ہے اور یہ سب چیزیں نعمتیں تمہیں ملیں گی, یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے رب کریم کی طرف سے. اور جو اصل نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے کبھی سنا, اور نہ کبھی کسی کے خیال میں اس کا کوئی تخیل اور کوئی وہم بھی آیا, وہ تو اس کے بعد کی ہے. اور اس کو ابھی اس وقت ریئلائز ہی نہیں کر سکتے, ریئلائز بھی اسی وقت کر سکیں گے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کچھ سامان چھپا کر رکھا ہوا ہے. یہ تو چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں, جو تم جانتے ہو, جنہیں تم بھی نعمتیں سمجھتے ہو. اصل نعمتیں اس سے بیونڈ ہیں, وہ اور اعلیٰ ہیں. چنانچہ سورہ رحمان کے اب اس دوسرے رکوع میں وہ انسان کے اندر جو ایک جن چیزوں کی رغبت ہے, مرغوبات دنیاوی جس کے ذریعے ان کو آزمایا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے جن کو وہ نعمتیں سمجھتا ہے, اور نعمت ہے پھر واقعی اگر اس کے ایک حساب سے ملے انہیں, وہ ساری چیزوں جو ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سورہ رحمان کے دوسرے رکوع میں. اب ہم اس کو پڑھیں گے اور اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی. فرمایا ولیمن خاف مقام رب ہی جنتان, جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. ایک نہیں دو دو جنتیں ملیں گی. اگرچہ اس کا ایک ترجمہ ایک رائے اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جنتان دو جنتیں ہیں, یعنی انسانوں میں سے جو متقی ہیں ان کے لیے بھی ایک جنت ہے, اور جو جنات متقی ہیں ان کے لیے بھی ایک جنت ہے. تو شاید یہ دو جنتیں اس حوالے سے ہیں کہ جنات کو ان کے اپنے ذوق اور ان کے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جنت ملے گی, اور انسان کو اس کے مطابق. تو ولیمن خاف مقام ربہ, دونوں میں سے انسانوں اور جنات میں سے جس نے بھی اپنے رب کا تقوی اختیار کیا اور اس اللہ کی عدالت کے حساب سے وہ ڈرتا رہا کہ ایک دن کھڑے ہو کر مجھے حساب دینا ہے, اسی کا نام تقوی ہے. جب اس کا احساس رہے گا تو انسان گناہ سے بچے گا, حرام سے بچے گا, اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. اور جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے, متقین کے لیے. سورہ قاف سے یہ مضامین شروع ہوئے تھے, یہ خاص جو ہے گروپ صورتوں کا, مکی صورتوں کا. اور پہلی ہی صورت میں یہ بات آ گئی تھی کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, جنت قریب لے آئی جائے گی کن کے؟ متقین کے, جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے احساس سے ڈرتے رہے. انہیں معلوم تھا, ہر کام کرتے ہوئے احساس رہتا تھا کہ میں رب کو جواب دے سکوں گا کہ نہیں, لہذا وہ گناہ سے اور حرام سے اور نافرمانی سے بچتے تھے. یہ تقوی. اور جنہوں نے اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیا وہ اس امتحان میں ناکام ہے. اور کوئی کہے اپنے آپ کو مسلمان کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا فرمانبردار ہوں, وہ میرا مالک ہے, وہ آقا ہے, وہ رب ہے, اور چلے اپنے نفس کے مطابق, تو پھر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہاں پر صرف زبان سے کہنے سے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. متقین کے لیے جنت ہے, جہاں بھی آپ دیکھیں اعدت للمتقین, جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے, جو واقعی ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کا اثر ان کے رویے پر, ان کے اخلاق پر, ان کے طرز عمل پر, ان کے شب و روز پر نظر آتا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور دونوں سے مراد انسان اور جن. ذواتا افنان, وہ جو جنتیں ہیں دونوں, وہ دونوں ہوں گی کثیر شاخوں والے درخت, یعنی سرسبز و شاداب. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم دونوں رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اس وقت انکار کرو جنت کا, جو مرضی کرو, لیکن متقین کو اللہ تعالیٰ وہ جنت عطا کر کے رہے گا. فیہما عینان تجریان, ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے. اب چشموں کا ذکر بہت جگہ ہے, کہیں کئی نہروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے. جنت میں دودھ کی نہر بھی ہوگی, شہد کی نہر بھی ہوگی, اور صاف پانی کی بھی نہریں ہوں گی. لیکن یہ کہ اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ معنویت رکھتی ہیں, لیکن ان کی اصل معنویت وہاں جا کر کھلے گی. اس وقت تو جو الفاظ ہیں ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے کہ جیسے الفاظ ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور ہوگا ایسے ہی, چاہے اس وقت ہم اس کی اصل حقیقت کو پورے طور پر ریئلائز نہ کر سکے, سمجھ نہ سکے, لیکن ہیں نعمتیں. کبھی ائی یاد آئے رب کما تکذبان, فی ہما من کل فاکہۃ زوجان, ان دونوں باغوں میں, ان دونوں جنتوں میں, جنت کا لفظ جیسے بھی باغ کے لیے آتا ہے, اور وہ مساکین طیبتا فی جنات عدن, اہل ایمان کو جو رہائشیں فراہم کی جائیں گی, وہ تصور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, وہ آج کل کے فارم ہاؤس کا تصور ہے. بہت بڑا فارم ہو اور جس کے اندر, اور ہو بھی ذرا ہلی ایریا, کوئی اونچا کچھ نیچا, جس کا لینڈسکیپ بھی ہلی ہو, جس میں چشمے بھی بہتے ہوں, ندیاں بھی رواں ہوں. تو یہ چونکہ انسان کے اپنے ذہن کے مطابق بھی اعلیٰ ترین نعمتیں یہ ہیں جن کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, کامیابی کا دنیاوی تصور. تو فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان, فیہما من کل فاکہۃ زوجان, اور ان دونوں میں, دونوں جنتوں میں ہر نوع کے پھل ہوں گے, قسم قسم کے, بہت ہی متنوع, بے شمار اقسام. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ متقین علی فرش بطائنها من استبرق, وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اہل جنت ایسے بچھونوں پر کہ جن کا استر جو ہے وہ دبیز ریشم کا ہوگا. نیچے غالیچے بچھائے جاتے ہیں, قالین بچھائے جاتے ہیں, بچھونے ہوتے ہیں نرم جس کے اندر روئی ہو. تو وہ جو گدے بچھائے جائیں گے جن کے اوپر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے, اس کا استر دبیز ریشم کا ہوگا. یہ استر جو ہے وہ عام طور پہ آپ کو معلوم ہے نا, وہ ذرا گھٹیا حصہ ہوتا ہے, نیچے والا جو چھپتا ہے. جو اوپر والا حصہ ہے اس کا تم قیاس کرو کہ جب استر دبیز ریشم کا ہوگا تو اوپر والی شے کیا ہوگی جو اصل میں نظر آنے والی. وجنل جنتین دان, اور دونوں جنتوں کے, دونوں باغات کے پھل بالکل قریب لٹکے ہوئے ہوں گے, یعنی انسان کی رسائی میں ہوں گے. اس کو, ان کو حصول کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی, بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی. اب اس کی اصل شکل کیا ہوگی, اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے, اہل جنت میں اور اہل تقوی میں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف, ان میں وہ ہوں گی عورتیں, وہ حورے جو اہل جنت سے بیاہ دی جائیں گی, وہ زوجناہم بحور عین, ان کی زوجیت میں دی جائیں گی موٹی آنکھوں والی حورے. فیہن قاصرات الطرف, ان کی جو شان بیان ہوئی وہ کیا ہے, وہ نیچی نگاہ رکھنے والی ہوں گی, با حیا ہوں گی. عورت کا اصل حسن تو حیا میں, اور آج جس طریقے سے اس کو تہو بالا کیا گیا ہے, شٹر کیا گیا ہے, یہ ہے شیطنت اور درندگی, یہ حیوانیت ہے جس کا مظہر دنیا میں ہو رہا ہے. چنانچہ وہاں کی حوروں کے حوالے سے بھی جو اصل بس بیان ہو رہا ہے, نیچی نگاہ رکھنے والی, با حیا. لم یطمسن انس قبلہم ولا جان, مولانا اصلاحی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دنیا میں بھی انسان کا تصور یہ ہے کہ کہیں اعلیٰ مقام پر بھی سیر کو جائے, تو یہ تمام نعمتیں دنیا کی بامانی تب ہوتی ہیں جب اس کی بیوی بھی ساتھ ہو, زوجہ بھی ساتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ انسان اپنی ذات میں نامکمل ہے. چنانچہ اس طریقے سے وہ حوریں ان کو عطا ہوں گی جو ان کی زوجیت میں دی جائیں گی, جو با حیا ہیں اور ہر اعتبار سے خوبصورتی اور جو رسوانی حسن ہے اس میں اعلیٰ ترین مقام پر ہوگی. لم یطمسن انس قبلہم ولا جان, دیکھیے ان کے عزت و عصمت کے حوالے سے کہ اس سے پہلے انہیں کسی انسان نے یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا. آج کل کی بازاری عورتیں نہیں, یہ ہے تصور. یعنی جو انسان میں ارج ہے, دعیات ہیں, ان دعیات کو پورا کرنے کا سامان اعلیٰ ترین سطح پر, لیکن حیوانیت کے انداز سے نہیں, انسانی لیول پر. رب ای آلاء ربکما تکذبان, تو تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان, وہ ایسے ہوں گی. اب یہ قرآن مجید میں یہ سورہ رحمان لفظی حسن کے اعتبار سے بھی اس کا کلائمیکس ہے. چنانچہ حوروں کے لیے الفاظ یہ آئے, وہ ایسے ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان. یاقوت اور مونگے, اب حسن, دلکشی, رعنائی, خوبصورتی, اس کے لیے یہ اصطلاح, یہ الفاظ بطور استعارہ آئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان ہی نہیں ہے؟ جس شخص نے حسن عمل کا مظاہرہ کیا اس کو بھرپور اس کی جزا ملے گی. وہ اللہ کی خاطر اور آخرت کے خیال سے بچتا رہا ہے گناہ سے, حرام چیزوں سے, اس نے اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کی ہے. تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان, ان کے علاوہ بھی دو جنتیں اور ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اب وقت کم ہے میں جلدی سے پڑھ جاؤں گا, یہ دو جنتیں اور کون سی ہیں اس کی وضاحت اگلی سورت میں, سورہ واقعہ میں کھلتی ہے. کہ ویسے تو کتنی کیٹیگریز ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن دو درجے بڑے واضح ہیں. ایک اصحاب مقربین ہیں اور ایک اصحاب الیمین ہیں. مقربین جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو سابقون الاولون, جیسے اگلی سورت میں الفاظ آ رہے ہیں, جو زیادہ پیش قدمی کرنے والے ہیں دین کے معاملے میں, لیڈنگ رول پلے کرنے والے, مشکل وقت میں آگے بڑھنے والے. اور ان میں بالخصوص ہر نبی کے دور میں, ہر نبی اور رسول کا مخالفت کے دور میں جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے یا ابتدائی مدنی دور ہے. بعد میں تو جب فتوحات ہو گئیں اور اسلام غالب ہو گیا تو ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن جب مشکل وقت تھا اس میں جن لوگوں نے قربانیاں دی اور پیش قدمی کی, یہ مقربین ہیں. ان کا ایک لیول خاص ہے, فردر اونچا ہے. اور اصحاب الیمین باقی جو ہے, جو مسلمان ہیں, جو متقی ہیں, جو اللہ کی بندگی پر کاربند رہے, لیکن یا تو پیچھے بعد میں آئے یا حالات سازگار تھے اس وقت انہوں نے اختیار کر دیا. تو بہرحال یہ دو کیٹیگریز آتی ہیں, اور اسی حوالے سے دو جنتیں بھی جو ہیں وہ الگ الگ بتائی گئیں. تو ومن دونہما, ان دونوں کے علاوہ, یا ایک کہا گیا ان سے قدرے کم دو جنتیں اور ہوں گی, جو پہلے بتائی گئی اس کے مقابلے میں قدرے کم. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان, یہ دونوں جنتیں بھی جو ہیں گہرے سبز رنگ کے باغات پر مشتمل ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان, ان میں بھی دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فیہما فاکہتم ونخل ورمان, اور یہ جو دو جنتیں ہیں ان کے اندر بھی پھل بھی ہوں گے اور کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے. ساری نعمتیں جن کو تم نعمتیں سمجھتے ہو وہ سب ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان, ان میں بہت ہی نیک صورت اور نیک سیرت حوریں ہوں گی, جن کا ذکر پہلی جنتوں میں بھی آیا وہ یہاں پر بھی آ گیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ حور مقصورات فی الخیام, یہ وہ حوریں ہوں گی کہ جو خیموں میں محفوظ ہوں گی، خیموں میں رہنے والی ہوں گی. وہاں پر باحیا کہا گیا تھا، یہاں پر خیموں میں رہنے والیاں. عورت جو ہے وہ جیسے میں نے کہا گیا کہ اس کی حیا اس کا جو زیور ہے، اور عفت و عصمت یہ اس کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس کا ایک گہنا ہے. اسی طریقے سے بازاری عورتوں کا میں نے ذکر کیا، اس کی بجائے یہ نہیں بلکہ وہ جس کی زوجیت میں ہے بس خاص اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے مخصوص ہے، تو وہ خیموں میں قرار پکڑنے والیاں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن انس قبلهم ولا جان. وہی بات جو پہلی جنتوں کے حوالے سے آئی تھی یہاں بھی آئی، انہیں کسی نے اس سے پہلے، یعنی جن کی زوجیت میں، جس بندہ مومن کی زوجیت میں دے دی گئی، اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہ ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. اور وہ اہل جنت تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بڑے خوبصورت گدیلوں پر، فرشوں پر، اور بہت ہی نفیس تکیوں کے ساتھ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت ہی بابرکت ہے نام تمہارے رب کا جو بہت عظمت والا ہے اور کرم فرمانے والا ہے. یہ ہے سورہ رحمان کا تیسرا رکوع جس پہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ تشویق کا پہلو ہے، ترغیب اور تشویق کے پرائے میں، کہ جو لوگ اپنی زندگی، پوری زندگی اللہ کی بندگی میں اور گناہوں سے اور حرام سے بچ کر گزاریں گے، انہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا کرے گا، اور کس درجے پر، کس لیول کی وہ چیزیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان اور تقویٰ کا نور پیدا فرما دے. آمین یا رب العالمین. آج وقت ختم ہو گیا ہے، اور اس کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے بس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نصاب تعلیم میں اس دور میں کافی گڑبڑ کی گئی ہے، پس پردہ رہ کر معاملات، لیکن اب وہ سامنے آ گئے ہیں. اور دسویں جماعت کے اردو لازمی کی کتاب، اس کے اندر سے وہ حصے جن کا تعلق نظریہ پاکستان سے تھا، اسلام کے ساتھ تھا، مسلمان مشاہیر کے ساتھ تھا، جس سے اسلام اور نظریہ پاکستان سے وابستگی جو ہے وہ کسی بھی درجے میں پیدا ہو سکتی ہو، وہ کھرچ کھرچ کے نکالی گئی ہیں، اور ان کی جگہ جو ہے مثلاً نظریہ پاکستان کے نام سے ایک مضمون تھا، اس کو نکال کر نئے ایڈیشن میں پرستان کی شہزادی، یہ مضمون شامل کیا گیا ہے. سلیکشن کا معیار اور جو ہے اس کا کرائیٹیریا ذرا غور کیجیے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا مضمون تھا نظریہ پاکستان، اسے نکال کر اس کی جگہ پرستان کی شہزادی مضمون جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ کام تو پہلے شروع ہو گیا تھا، پرویز مشرف کے دور میں شروع ہو گیا تھا، اور جہاد وغیرہ اور ایسی چیزیں جن سے ہندوؤں کے خلاف نفرت یا یہودیوں کے خلاف نفرت، اور ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات بھری پڑی ہے کہ یہ دشمن ہے تمہارے، چنانچہ ایسی چیزوں کو کھرچ کھرچ کے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، اور بہت حد تک کامیاب کوشش بھی ہو گئی تھی. اس کے بعد سے یہ ہے کہ دینی اقدار کسی بھی پہلو سے ہو، ان سب کو نصاب تعلیم سے خارج کر دیا جائے، اور مسلمانوں کو ٹوٹلی سیکولر اور دنیا پرست بنا دیا جائے. اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کے جو ایجنٹ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت جو کام جو سامنے آیا ہے، وہ خادم اعلیٰ کے ذریعے سے اور معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے وہی ہیں، اور ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ہی اس کا آرڈر بھی جاری کیا تھا. گویا مقصد صرف ایک ہے. یہ والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ دونوں جماعتیں سیکولر ہیں، نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، مسلم لیگ ہو یا پی 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 ہو، ایک زمانے میں دو ہی تھی، اور عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ ایک جو ہے وہ اسلام کے علمبردار ہے اور ایک کفر کے علمبردار ہے، یہ اہل حق ہیں اور یہ اہل کفر ہیں. وہ کہتے تھے نوعیت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، دونوں سیکولر ہیں. چنانچہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے امریکہ کی گڈ بکس بھی آنا ضروری ہے، لہذا وہ جو کچھ کام کہیں گے یہ کرنا پڑے گا. نجم سیٹھی کو بھی اب بنا دیا نا پنجاب کا وزیر اعلیٰ نگران، کیوں بنایا؟ میں نے جو پہلے عرض کیا تھا یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ آئندہ بھی یہی تسلسل جاری رہے گا پالیسیوں کا جو پرویز مشرف سے جس کا آغاز ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن بہت کھل کر شروع ہو گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں، اور اسی کو آگے بڑھایا زرداری کے دور میں، اور اس سے آگے بڑھانے کا بھی پورا سامان تیار ہے. اور ان کی گڈ بکس پہ جانے کے لیے ہمارے یہ حکمران بھی، چاہے مسلم لیگ کا نہ عنوان ہو، سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس سے پہلے پرویز مشرف نے کیا ہو یا زرداری نے کیا. یہ ہے المناک صورتحال، حقائق یہ ہیں لیکن دکھائے کسی اور انداز سے جاتے ہیں. تو جب تک صحیح اسلام کی طرف ہم واپس نہیں لوٹیں گے، اس قسم کے جو ہیں وہ نام نہاد جو اسلام کا نام لینے والے لیکن سیکولر سوچ والے، اس ملک کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے. پہلے ہمیں خود بدلنا ہوگا، اور صحیح اسلام کو لے کر اٹھنے والے کوئی ہوں گے تو وہی اس ملک کی نیا کو جو ہے اس گرداب سے نکال سکیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی صحیح رخ پر جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.